خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چھٹی شب آ گئی، یعنی آدھا عشر رحمت گزر چکا، ہم دوسرے آدھے حصے میں داخل ہو چکے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے.
کامیاب ہونے کے لیے دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف بیماریوں کے رونما ہونے کے ساتھ ساتھ ادویات کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ موجودہ دوائیں جو بعض اوقات منفی اثرات بھی رکھتی ہیں، ان کے اثرات سے کس طرح بچا جائے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سے ایک ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
یہ محاورہ تو زمانے سے سنا ہوا ہے کہ روز ایک ایپل کھائیں تو وہ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے، انگریزی محاورہ ہے، آپ کو یاد ہوگا.
ون ایپل اے ڈے ول کیپ دا ڈاکٹر اوے.
یہ محاورہ ہے، کوئی مطلب حدیث شریف کا ترجمہ نہیں ہے. ایپل کیا بیماری سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ بچانے والا، لیکن اسباب ہیں کہ اس میں اتنے فوائد ہیں ایپل میں، سیب میں. باقی رہی ادویات، یعنی کہ میڈیسن، تو اس کے سائڈ افیکٹ تو تقریب بن کے ہوتے ہیں، اور خاص کر جو اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہیں ان کا تو یہی سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، یہ قتل عام کرتی ہیں. جو جراثیم بیماری ہیں ان کو تو مارتی ہے، جو ضروری جراثیم ہوتے ہیں جسم میں ان کو بھی مار دیتی ہے. اور اینٹی بایوٹک جب بھی لے تو جو ڈاکٹر نے کورس بتایا نا وہ لینی چاہیے، اتنا کورس کرنا چاہیے اس کا، ادھورا نہیں. کیونکہ یہ اینٹی بایوٹک لینے سے بازوں کا جراثیم مرتے نہیں ہیں، مردار ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہوں گے. تو اس طرح وہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ پھر ہوش میں آ جائیں گے، پھر بیماری پلٹ کر آ جائے گی. اسی طرح بار بار اگر اینٹی بایوٹک لیتے رہیں گے تو وہ جراثیم جو ہیں یہ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر نہ مریں گے نہ بے ہوش ہوں گے، نہ آپ کی جان چھوڑیں گے، یہ خطرات ہیں. اسی طرح یہ جب سر میں درد ہوا تو بھائی فلاں پین کلر گولی کھا لی، پین کلر گولی یہ عارضی طور پر پین کو کل تو کرتی ہے، مارتی تو ہے درد کو، مگر یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عارضی طور پر یہ مارتی ہے، چھوٹا موٹا درد چلا بھی جاتا ہے بعض وقت، لیکن بات بات پہ پین کلر ٹیبلٹ نہ کھائی جائے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ یہ گردوں پر اٹیک کرتا ہے. پین کلر دوائیں درد کی، سر کے درد کی اور جو دوائیں ہوتی ہیں نا، میں نام تو کسی بھی دوا کا نہیں لوں گا کیونکہ وہ کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں، تو یہ دوائیں گردے کو فیل کر سکتی ہیں. بہت سو کے بیچاروں کے گردے آج کل دبا دب فیل بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک آزمائش پہ نہ ڈالے کہ ایک بار گردے فیل ہو گئے تو بس ڈائلسس پر بندہ آ جاتا ہے اور بس وہ اس کی زندگی گزرتی ہے، برسوں زندہ رہتا ہے، لیکن وہ زندگی اس کی دو بار، کسی کا تین بار ڈائلسس، خون میں جو پانی چلا جاتا ہے نا وہ نکالتے ہیں. بہت تکلیف دہ گھنٹوں کا عمل ہوتا ہوگا یہ ڈائلسس کا، پھر ڈائلسس کی اس وقت تکلیف الگ، پھر بعد میں دیکھے میں نے بخار چڑھتے ہیں بیچاروں کو، جس دن ڈائلسس ہوتا ہے اس دن کمزوری ویکنیس بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے. اور جو مسلمان اس وقت ڈائلسس کے عمل سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو شفا دینے پر قادر ہے. ڈاکٹروں کے پاس علاج نہ صحیح، اللہ تعالیٰ تو شفا دیتا ہے، دینے والا ہے، شافی ہے، شافی المراد ہے. تو ہم تو مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. عشر رحمت چل رہا ہے، خصوصی رحمت کی نظر فرمائے اور عبادت پر ان کو قوت حاصل ہو، یہ بیچارے شفا یاب ہو جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں. ظاہر روزوں کے لیے بھی ان کے لیے مسائل ہی ہوتے ہوں گے، ڈائلسس والوں کے لیے اللہ پاک آسانی کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ ان سے بچا کیسے جائے، اب یہ خدا بہتر جانے. میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کھائیں تو ساتھ میں دہی استعمال کریں تو یہ اس کا توڑ کرے گی، جو اس کا منفی اثرات ہیں سائیڈ ایفیکٹس کا توڑ کریں گی. لیکن اب یہ کہ دہی بھی سب کو چلے یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے. بعض اوقات ڈاکٹر اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے توڑ کی بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں نا کہ بھائی میں جب اینٹی بایوٹک کھاتا ہوں تو میرا پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بعضوں کے ڈسٹرب ہوں گے پیٹ، تو وہ ڈاکٹر سے بات کر لے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور ٹیبلٹ دے دے، یہ مجھے تجربہ ہے اس کا، تو وہ اور ٹیبلٹ دیتے ہیں ساتھ میں، تو پھر یہ کہ یہ دونوں چلے. لیکن یہ کہ نہ چلتے ہی یہ ڈاکٹری علاج کیا جائے بالکل، یعنی کہ بہت مجبور ہو جائے تو، ورنہ چھوٹا موٹا جو ہوتا نا مرض ہلکا پھلکا تو یہ بغیر دواؤں کے چلا جاتا ہے، اس میں نہ دواؤں کی عادت نہ ڈالی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، بظاہر بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ تقریباً دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں. یہ ایلوپیتھک اور یہ دوائیں جو ہے نا ان کے سنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شہریار ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی کی کھال کھانا کیسا ہے؟ جواب اشارہ فرما دیجئے.
جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم سدائے مدینہ کے لیے اور اپنی فجر نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم مسجد میں سوتے ہیں، ہمارا گھر بھی مسجد کے برابر میں ہے، پھر بھی ہم مسجد میں سوتے ہیں، یہ ہمارا سونا کیسا؟
نہیں، اس طرح سونے کی اجازت تو نہیں ملے گی مسجد میں. آپ گھر میں سوئیں اور گھر میں سو کر ٹھیک ہے اٹھ کر آ جائیں. صدا مدینہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور مسجد کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی جس کو صدا مدینہ لگانا ہو چلو بھائی ہم مسجد کو اپنا مطلب نے کہ وہ ریسٹ ہاؤس بنا لیا، مسجد میں سویا کریں گے، مسجد سے پنکھے چلائیں گے، مسجد کے بتیاں جلائیں گے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو گھر میں آرام کریں، دنیا گھر میں آرام کرتی ہے اور نماز فجر پڑھتی ہے، صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں اسلامی بھائی، اور گھروں میں سو کر نکلتے ہیں اور لگاتے ہیں، سیرانے الارم لگا دیں، اور گھنٹی والی جو گھڑی ہوتی ہے یہ خرید لیں، وہ لگا دیں، وہ آپ کو شاید جگا دیں، کسی کو بول دیں وہ جگا دیں، جلدی سوئیں تاکہ آپ جاگ سکیں، مسجد میں سونے کی انکاموں کے لیے. وہ کبھی اتفاق سے کوئی ایسا ہو گیا گھر میں جا ہی نہیں سکا اور کچھ دینی کام میں مشغول تھا اور کوئی آدھے گھنٹے کے لیے لمبا ہو گیا، وہ ایک مستثنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جبکہ اعتکاف کی نیت بھی تھی. خامخواہ جیسے یہاں بھی ہم نے پچھلی بار بہت سمجھایا تھا کہ کئی یعنی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بجلی چلی جاتی ہے تو یہ مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں، وہ مکاتب میں جو کام کرتے ہیں ان کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہر ایک تو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ضروری نہیں ہے، یہ ضرورت کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ رمضانوں میں خاص کر دونوں ٹائم کھانا، یا ساری افطار کھانے کے ٹائم پہ پہنچ جانا، کھانا اور مزے سے سونا، کہ گھر میں تو بار بار بجلی بھی ٹرپ ہوتی ہے نا، وہ تنگ کرتی ہے، یہاں مزے سے سویا. پھر ہم نے ان کو لیکچر سب سمجھا تھا دیے تھے، یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے سب، اب یہاں ایئر کنڈیشن تو تمہارے لیے تھوڑی کیا ہے، تم اس کو ریسٹ ہاؤس بنا دو. تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، بندہ اس سے بھی تو سوچے نا کہ مسجد، مسجد مطلب سجدے کی جگہ، عبادت گاہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور ساری مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، ریسٹ ہاؤس نہیں ہے یہ کہ اس میں آ کر بندہ خالی رہے. تو یہ کوئی بھی اگر یہاں اس طرح آ کر کھاتا پیتا ہے، بھلے یہاں کام کرتا ہو مکتب میں تو تنخواہ نہیں لیتا، مفت کام کرتا ہے، اگر مفت بھی کام کرتا تب بھی یہ کھانے کی ہماری طرف سے پرمیشن نہیں ہے. سارا سال آپ گھر پہ ہی کھاتے ہوں گے تو بھی گھر پہ کھائیں یا جیب سے خرید کر کھائیں. یہ تو ہم نے موتقف ان کے لیے اور جو یہاں عبادت کرتے ہیں پڑے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ترکیب ہے نا، اس کے لیے ذرا عطیات، عطیات جو کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو عطیات نہیں کرتے نا، جو یہاں کام کرتے ہیں کہ چلو ہم ان کو کھلائیں گے بھی، اور پھر ایسے مطلب کہ چلو جو واقعی ایسا ذہن ہو کہ گھر دور ہے، گھر جاؤں گا کھانے کے لیے تو بھائی میں مطلب مدنی حلقے اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، مدنی مذاکرہ میرا رہ جائے گا، اگر واقعی یہ کسی کا جذبہ ہے اور وہ کھاتا ہے نا تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتا ہے. تو خالی کھا کر چلتے بننا تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا، مر گیا یہ ضمیر. یہ کس کے لیے عطیات کرتے ہیں لوگ، کس کے لیے دیتے ہیں؟ عبادت کرنے والوں کے لیے دیتے ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے بےچارے ثواب سمجھ کر ذرا پیسے دیتے ہیں ہماری مدنی التجاؤں پر. تو اس طرح کے لوگ نہ کھایا کریں، اپنے دوستوں کو بھی کھانے کے اوقات پہ خاص بلانا اور ان کو کھلانا، یہ مہربانی کر کے موتقفین بھی اس کو سمجھا کریں کہ یہ کھائے گا آپ کا دوست، شام کو آئے گا آپ کا مدنی حلقہ گیا شام کا، بیٹھے گا پھر یہ کھائے گا پیے گا اور یہ جا وہ جا، پھر خالی کھلانے کے لیے بلانا ایسے ٹائم پر، یہ آپ کو سوچنا چاہیے. کھلانا اپنے گھر میں کھلاؤ، گھر میں کون کھلائے گا سر، مہنگائی ہے، تھوڑا جیب پر وزن پڑے گا. تو یہاں کھلاؤ مسجد میں مالے مفدل بحرم. تو مہربانی کر کے موتقفین بھی اس کا خیال فرمایا، برا برا ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں اللہ کے بندے، ہم کو اپیلیں کرنی پڑتی ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں پارٹیوں کے پاس، اسلامی بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں ان کو کنوینس کرتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ پیسے دیتے ہیں. ایسے تھوڑی کوئی بارش برستی ہے نوٹوں کی فیضان مدینہ میں، وہ بھی پیسہ دے گا نا وہ آہ کر کے دے گا، واہ کر کے نہیں دے گا، یہ جنرل بات ہے. اور وہ چاہے گا کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر لگے، تو میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے کہ جو پیسے دینے والے ہیں ان کو تسلی ہوتی ہوگی کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر خرچ ہو. لیکن بعض ایسے مطلب حریص قسم کے لوگ گھس جاتے ہیں، جو کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر ارشد ناز ہے اور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور گزشتہ 25 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے جو میں اپنے مریضوں کے لیے بھی چاہوں گا کہ ان کے گوش گزار ہو جائے. میڈیکل کے حوالے سے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے یا کھانے کے درمیان، لیکن کھانے کے بعد نہیں. لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں یا محفلوں میں شادی بیاہ میں یا تقریبات میں لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ صرف پانی بلکہ کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر بھی یہی مریضوں کو بتاتے ہیں لیکن اکثر مریض کھانا کھانے کے بعد وہی عمل دہراتے ہیں جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے. تو آپ اس کے شرعی تقاضوں کو بیان فرما دیجئے تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے.
شرعی تقاضے تو پتہ نہیں ہے, طبی تقاضے سن رکھے ہیں, پڑھے ہیں کہ سنے ہیں کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پینا جو ہے نا یہ مفید ہے, بیچ میں بھی پی لیا جائے, لیکن بیچ میں منع بھی پڑھا ہے میں نے, اور آخر میں پینا جو ہے نا یہ نقصان دہ پڑا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے, اور خصوصاً یہ ٹھنڈا پانی جو پیے تو وہ اپنے گردوں اور مسانے کی خیر منائے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پیتے ہیں, برف پگھلا کر سمجھو پیتے ہیں, اور کولڈ ڈرنک یہ تو وہ کولڈ پوائزن ہے, کولڈ پوائزن جس کو اپنا بدن برباد کرنا ہو نا اس کو خوب کولڈ ڈرنک پینی چاہیے, یا جس کی دشمنی ہو نا جس سے اس کو مشورہ دیا جائے کہ کھانے کے بعد ایک نہیں دو بوتلیں کولڈ ڈرنک پیا کرو, دشمنی ہو اس سے. باقی جس سے محبت ہو نا اس کو کولڈ ڈرنک کھانے کے بعد دکھانی نہیں چاہیے کہ ہم نے کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہے آپ کے لیے لی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا, میں دیکھو یہ مبالغہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی ہے, یہ مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جس سے دشمنی ہو نا کھانے کے بعد اس کو کولڈ ڈرنک پلانی چاہیے, محبت ہو نا اس کا ہاتھ سے چھین لینی چاہیے, میں تم کو نہیں پینے دوں گا. یعنی اتنی نقصان دہ مبالغہ ہے. کولڈ ڈرنک اپنے غذاؤں سے مائنس کر دیجئے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں. تو اتنی کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے اور مریضوں کی تعداد بھی اتنی بڑھی جا رہی ہے, جس کو دیکھو بیماریاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کوئی شاید ہی تندرست ہوگا, سب میرے کچھ ہے بیماریاں تو ڈاکٹروں کو بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں, ارے یہ بھی بےچارے انسان ہے, کولڈ ڈرنک یہ وہ ٹھنڈا پانی وہ تلی ہوئی غذائیں ڈیپ فرائی فاسٹ فوڈ بچ نہیں ہے, آدمی نفس ہے بچ نہیں سکتا. اگر آپ کو بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی میں ہی پرہیز شروع کر دیجئے, اگر زندہ بچ گئے بڑھاپے تک تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا جو ہے نا یہ سکون کے ساتھ گزرے گا. اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پرہیزیاں کرنی چاہیے, میدا ہے, یعنی کہ جوانی سے پرہیز کرنے میں تین چیزیں میں نے پڑھی تھی کہ میدا, چکناہٹ اور مٹھاس, یہ تین چیزیں یعنی کہ اعتدال کے ساتھ لی جائیں, ہر چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بے تحاشا نہ کھائی جائیں. تقریباً مٹھائیوں میں اور بہت ساری چیزوں میں میدا ہوتا ہے اور بے تحاشا لوگ کھاتے ہیں, خاص کر رمضان المبارک میں. یہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ رمضان المبارک میں یہ ان کا یہ بہت سمجھداری سے کام لیا ہے کہ پانچویں رات کو ان کا مدنی مذاکرہ رکھا ہے. ہاں اگر ان کا مدنی مذاکرہ 27ویں رات کو رکھتے نا تو ڈاکٹر شاید نہ آتے. ہاں ان کے بعد رش, یہ ابھی تو کھانا شروع کیا ہے نا, قوم نے کباب سموسے پکوڑے پکوڑیاں, اب یہ آہستہ آہستہ کلینک پر رش بڑھے گا, تو یہ کولڈ ڈرنک کباب سموسے یہ ہو سکتا ہے آج کل دعائیں مانگتے ہوں گے روزی میں برکت کی ڈاکٹر صاحبان میڈیکل اسٹور والے, تو پھر وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں. تو یہ آخری دنوں میں 15 رمضان گزرنے کے بعد خصوصاً عید شریف کو جو 2-4 دن رہ جاتے ہیں نا, اس میں رش ان کے پاس کلینک پہ ایسا رش لگتا ہوگا کہ ان کو آپ مدنی مذاکرے میں شاید جمع نہ کر سکیں. اگر میری بات درست ہے تو آپ تائید کر دیں, اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے آپ جھٹلا دیں, اس کو تکذیب کر دیں یا نہیں ایسا نہیں ہے مان لوں گا, تو ڈاکٹر صاحبان ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر نظام احمد اتاری, آرتھوپیڈک سرجن حیدرآباد سے. بابا یہ واقعی دیکھا گیا ہے کہ مریضوں کی تعداد رمضان المبارک میں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں بڑھتی جاتی ہے, اور خاص طور پر میدے میں جلن، الٹیاں کا لگنا، پیٹ خراب ہونا، اس کے معاملات زیادہ آتے ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی الٹی اور موشن کے بھی مریض بڑھ جاتے ہیں، اور پیٹ میں جلن اور گیس وغیرہ کے بڑی مریض جو ہے نا، ان کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح ترکیب ہے، اس کی صحیح بات ہے.
دل کے مریض جو ہیں یہ محرم میں زیادہ نہیں ہوتے، یعنی کہ بقرعید کے بعد خوب بیل بکرے جو ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں، سب کو کلی اختیارات ہوتا ہے، چربیاں لے کر جاتے ہیں. اب وہ کھانے والا ورزش تو کرتا نہیں ہے، ایکسرسائز تو کرتا نہیں ہے، کھایا پڑا رہا، کھایا پڑا رہا، اور پھر دے باربیکیو اور تلی ہوئی اس کی بوٹیاں. اور تو میرا جو انداز ہے یہ مطلب عید کے بعد ایک تو رمضان شریف کا کولیسٹرول وغیرہ جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ بقرعید میں پھر بیل بکرے بولتے ہیں ہم بھی آوے آوے یہ گھس گئے. اچھا اب یہ ہارٹ کے پیشنٹ بڑھے، اور محرم شریف میں جو میرا اپنا ایک مطلب تجزیہ یا جو سمجھو کہ محرم شریف میں گورکن جو ہوتا ہے نا، قبر کھودنے والے، ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے کہ بقرعید کے کھائے ہوئے جو ہے نا گوشت بوٹیاں یہ دھڑا دھڑ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم آئے تمہاری روزی میں برکت، ہمارا ٹائم پورا ہوا، ہارٹ فیل، ہارٹ اٹیک.
بابا اس میں رمضان المبارک میں ایک اور جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ گلے کے مریض بھی آتے ہیں، اور جن کو زکام وغیرہ بھی لگتا ہے، یعنی کہ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی وجہ سے گلے کے بھی امراض کافی بڑھ جاتے ہیں.
رنگ برنگی شربت جو ہے نا یہ بھی ستیاناش کرتے ہیں گلے کا، طرح طرح کے ایسنس والے شربت یہ بہت پیے جاتے ہیں، سیزن ہے ان کا. اور پھر وہ اس میں برف، ٹھنڈا اور شربت، بازاری شربت جو ہوتے ہیں بھلے نا معیاری ہو یا جو بھی ہو، یہ ہوتے ایسنس ہیں. ایسنس یہ ذرا نقلی چیز ہے، یہ نقصان ہی کرے گی. شربت پینا ہے تو اس میں نیمو کی شکنجی بنتی ہے، پانی میں لیمو نچوڑ کر اس میں کچھ مقدار چینی کی ڈالنی پڑتی ہے، کم ڈالیں اور یہ پئیں تو یہ صحت کے لیے انشاءاللہ فائدہ کرے گی. آپ دودھ میں پانی ملا لیں، اس کو کچی لسی بولتے ہیں، کچی لسی گرمیوں کی بہترین غذا ہے. یہ افطار میں بندہ پیئے، کھجوریں کھائے کہ یہ توانائی جو گئی نا دن بھر کی یہ پلٹ کر آ جائے گی. کھجوریں اگر کھا سکتے ہیں تو، مگر وہ پھر خلال وغیرہ کر کے مغرب کی نماز پڑھے، منہ میں مٹھاس کے مطلب وہ چسکیاں نہ لے نمازوں میں، منہ صاف کر لے. تو کھجور سے افطار سنت ہے مگر منہ صاف کر کے نماز پڑھنا ہوگا. یہ سب کریں تو انشاءاللہ آپ کی مدینہ مدینہ. تو جو کرنے کا وہ کریں، باقی یہ طرح طرح کی بازاری چیزیں نا ان دنوں میں اور غیر معیاری ہو جاتی ہوں گی، کہ لیوالی بہت ہوتی ہے، سیل بہت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم اس کی عبادت اچھی طرح بجا لا سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ فرعون کا خواب ایک رسالہ ہے، بچوں کی کہانیاں، سچی کہانیاں. اس میں آخری صفحات پر کولڈ ڈرنک کا پوسٹ مارٹم ہے، زبردست اس میں آپ کو معلومات ملیں گی کولڈ ڈرنک کے بارے میں. اس کو کولڈ پوائزن جو میں نے کہا ابھی پہلی بار ہی کہا ہے میں نے، تو وہ غالباً پہلی بار کہا ہے. یہ آپ اس میں موازنہ کریں گے نا تو اس کو درست پائیں گے انشاءاللہ میری بات کو. رسالہ ہے بھی خاصا دلچسپ ہے، تو بچوں کے لیے لیکن بڑوں کو بھی اجازت ہے پڑھنے کی، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا پڑھیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہم نے اعتکاب میں تو یہ تحریک ہم چلاتے ہیں آدھی روٹی کی، آدھی روٹی، پون روٹی، یا زیادہ زیادہ ایک روٹی. اور جو اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ ان میں سے ایک سے ایک تاثرات دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب یہ نہیں کہ اس کے یہ فوائد دیکھے، اور بڑے مزے سے ان کی نمازیں اور عبادتیں گزرتی ہیں. اور اس میں بھی جو آتے ہیں وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں، اثر نہیں کرتے. پھر ان کے لیے کلینک ہماری موجود، کلینک میں ان کو ضرورتاً بیڈ پر بھی لٹایا جاتا ہے، ضرورتاً ڈرپ بھی گھونپ دی جاتی ہے، اب مجبوری ہے کیا کریں، یہ کھاتے بہت ہیں تو بیچارے اکثر آزمائش پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ جو کم کھاتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن یہ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو پیٹ کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، معدے کے ذریعے، تو یہ زیادہ کھانے پینے سے ہوتی ہیں۔ 80% بیماریاں 80% یہ خوب ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں، تو 20% بچ گئی نا جو بغیر کھانے کے بھی ہو سکتی ہیں۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بغیر کھائے پیے بھی ہو جا سکتی ہیں، جراثیم کے ذریعے کسی یعنی کہ جراثیم بعض وقت لگ جاتا ہے اس سے بیماری ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے اس میں کوئی جراثیم لگ جاتا ہے وہ زخم خراب ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہے۔ تو مشہور بیماریاں زیادہ تر کھانے سے ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے ہارٹ پرابلم جو ہوتا ہے زیادہ تر، ویسے بعض اوقات زیادہ خوشی بھی دل کو نقصان کرتی ہے، ایک دم خوشی کے مارے بھی بندہ جو ہے وہ ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے ایک بار مجھے، بہت پہلے کی بات ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے لے گئے تھے، تو بتایا تھا کہ ہماری جماعت کا جنرل سیکرٹری تھا، اس کا کوئی مطالبہ تھا جو مانا نہیں جا رہا ہوگا، تو پھر یہ میٹنگ بیٹھی ہوگی، تو میٹنگ میں اس نے بریفنگ کی ہوگی، تو اس میں اس کا مطالبہ مان لیا گیا، جو اس کا ایجنڈا تھا یا جو بھی مطالبہ تھا وہ پاس ہو گیا، وہ سب نے مان لیا، تو یہ بہت خوش ہو گیا، خوشی کے مارے وہ یوں نہیں کرتے ہیں ادھ کھڑے ہو کر، تو وہ ادھ کھڑے ہو کر اس نے او کیا، تو وہ بیچارہ گرا، ہارٹ فیل ہو گیا خوشی کے مارے۔ اللہ بیچارے کی مغفرت کرے۔ جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے لے گئے تھے تو یوں یہ حکایت یاد رہ گئی مجھے۔ اسی طرح صدمہ، حالانکہ یہاں کھانے کا تعلق نہیں ہے، بہت زیادہ صدمہ بھی موت کا باعث بنتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی آتا تھا، اس کے والد صاحب بھی، اب مجھے ان کی شکل یاد نہیں ہے، بیٹے کی یاد ہے، وہ شاید وہ کہتے تھے کہ والد صاحب بھی آتے تھے، اب مجھے برابر یاد نہیں، یہ بھی بہت پرانی بات ہے۔ تو ان کے والد کا انتقال ہوا، سبب یہ ہوا کہ ایک بار بہت غصہ آ گیا والد صاحب کو، وہ غصے میں ہارٹ فیل ہو گئے، تو یہ بھی اسباب ہیں ہارٹ فیل ہونے کے، اور بھی اسباب تو ہوتے ہوں گے، خوف کے مارے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے آدمی، بہت زوردار چیخ سن کر بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، بعض کمزور دل کے ہوتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کر سکتے زوردار چیخ، واللہ اعلم۔ تو یوں بہرحال کھانا پینا جو زیادہ ہے کھانا، یہ بھی یہ زیادہ بیماریاں کرتا ہے، اور وہ ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا حضرت صاحب سے سوال ہے، ڈاکٹروں کا ایک ایسا شعبہ ہے جو قدر مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی اولاد کی مدنی ماحول کے مطابق تربیت کے حوالے سے سستی رہ جاتی ہے، برائے کرم اس بارے میں تربیت فرما دیں۔
ڈاکٹر مصروف ہوتے ہیں، دوسرے بھی نوکریاں کرتے ہیں لوگ، تو جو بھی سروس کرے گا تجارت کرے گا مصروف ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی ایسی کیسی مصروفیت کہ جو اولاد کی تربیت نہ کر سکیں، یہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہوئے ڈاکٹر، زیادہ 8 گھنٹے۔ اچھا یہ تو پرائیویٹ کلینک والے نا، ساروں کی پرائیویٹ کلینک نہیں ہوتی، دیر تک بیٹھتے تو آتے بھی دیر سے، 12 بجے کھلتے ہوں گے، دیکھو آدمی مطلب 12.5 گھنٹے تو کام کر ہی نہیں سکتا، کوئی نائٹ ڈیوٹی والا ہوتا ہے، کوئی دن ڈیوٹی والا ہوتا ہے، یہ ان کی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ یعنی کہ جنرل بات کریں گے نا، یوں تو دنیاوی طور پر بھی لوگ نوکری بھی کرتے ہیں اوور ٹائم بھی کرتے ہیں، یہ جنرل ٹائم یہ میرے خیال میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو پھر آدمی کیا ذہن بھی کام نہیں کر سکتا۔ اب وہ بتائیں گے کتنے گھنٹے یعنی کہ میکسیمم، تو پھر وہ تو 15 گھنٹے والا بھی مل جائے گا، یعنی کہ نارملی میرے خیال میں 8 سے 10 گھنٹے جیسے عام آدمی کام کرتا ہے، وقت سب کو مل سکتا ہے، اور نہیں ملتا ایسی مصروفیت کیا ضروری ہے، گن پوائنٹ پر کوئی مصروف کرے تو الگ بات ہے، باقی نوٹ پوائنٹ پر مصروف نہ ہو آپ, بچوں کی بھی خدمت کریں. ارے یہ بھی ضروری ہے, ان کی تربیت بھی کریں, اپنی تربیت بھی کریں, نماز کے لیے وقت بھی نکالیں, نماز سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں, اگر نہیں پڑھنا سیکھا تو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. یہ سب نکالنا پڑے گا نا, ایسے بھی کیا مصروف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
اصل میں. انہیں میری کبھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی نا, تو جیسے ان کی اپنا ایک جیسے کلینک چل رہا ہے یا ان کی اپنی جو بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے روز مرہ کی, جو بھی ریسرچ ہوتی ہیں, جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو کتابیں ہمیں بہت پڑھنی پڑتی ہیں, تو اس میں بھی شاید ان کو وقت زیادہ لگتا ہوگا. پھر کلینک میں بیٹھ کر اتنا عوام, پھر عوام ظاہر بیمار بیچارے, ان کی خدمت وغیرہ سب کچھ یہ کر کرا کر پھر ایک تھکا آ رہا گھر پہنچے, تو پھر بسا اوقات وہ تھک گیا نا. تو جیسے جب گھر پہنچے تو بچے سو گئے, اور جب اٹھے تو بچے یہ جا چکے تھے پڑھنے کے لیے, پھر آئے تو پھر بچے سو گئے. تو یوں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کو, یہ مسئلہ صرف ڈاکٹرز کا ہی نہیں ہے, یہ کئی دنیا کے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم کو نوکری میں یا اپنے بزنس میں ٹائم نہیں ملتا, تین تین چار چار سال ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے, وہ کون سی اولاد کو تربیت کے لیے, گھر والوں کو تربیت کے لیے ٹائم دے رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسے مدنی پول یہ عطا فرما دیں, اگر آپ بہتر سمجھیں کہ اولاد کی تربیت کے لیے ماں باپ کو کیوں وقت نکالنا ضروری ہے, اور نہ نکالنے کی صورت میں ماں باپ کے لیے کیا کیا اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی. دیکھیں دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں یا شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے وقت تو دینا ہے نا.
وہ تو قرآن کریم میں حکم ہے نا,
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں.
یہ حکم قرآنی ہے, تو اس لیے ان کی اب جب اب بچے آپ نے پائے ہیں اللہ کی رحمت سے, تو ان کو دوزخ سے بچانا بھی ہے, اور اس کا ذہن نہیں ہے, غالب اغلب اکثریت کا ذہن نہیں ہے, بس بچہ جیسے ہی ہو سنبھالے گا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے دنیاوی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے, داخلہ دلا دیا جاتا ہے کسی, یعنی کہ اعلیٰ یعنی اسفل گھٹیا وہ کسی اسکول میں اس کا داخلہ دلا دیا جاتا ہے, کہ میں نے بچہ میرے پاس آئے اور میں نے اس کو برباد کرنے کے لیے حوالے کرنا ہے غیر مسلموں کو, غیر مسلموں کی اسکولس میں یہ داخلے دلاتے ہیں. فخریہ تو ہوگا کہ میرا بچہ تو یوں وہاں ادھر ادھر, یہ حال ہے. اب کیا مطلب, تو اس آیت کریمہ پر کب عمل کریں گے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, تو اس پر کیسے عمل ہوگا؟ جب بچہ کچھ بولنے قابل, لا الہ الا اللہ سکھانا ہے, ون ٹو تھری, کیٹ اور ہارس اور ڈوگ یہ نہیں سکھانا, اللہ اللہ کرنا سکھانا ہے ان کو, تو اس طرح مطلب اپنے بچوں کی ایسی ترکیب ہو کہ وہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ بنے ہمارے لیے, کہ دینی تربیت ہو, اس کی پوزیشن, اس کی جو بھی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو اسلام سکھانا ہوگا. ایک دور تھا کہ بچوں کو سورۃ الملک سکھاتے تھے ماں باپ, یہ روایتیں اس کی. اچھا, بچوں کو قبر کے سوالات سکھاتے تھے, قبر کے جوابات, کہ یہ سوال ہونا ہے قبر میں اور یہ جواب دینا ہوتا ہے. اب یہاں تو بڑوں کو بھی قبر کے سوالات جوابات ہم کھڑے ہو کر کے پوچھ بھی نہیں سکتے, آئندہ آئے گا نہیں پوچھیں گے تو کہ بھائی کون بتائے گا, کہ بتا نہیں سکے گا, شرم آئے گا آئندہ آتے ہوئے. حالت میں تو بڑوں کی حالت بری ہے, تو بچوں کا کیا کہنا, خود بھی بڑے نے بھی دین نہیں سیکھا نا. اب آپ خود دیانتداری سے بتائیے کہ جس کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں, میں اگر اس سے اختلاف کروں کہ بھائی پڑھا لکھا تو میں اس صورت میں اس کو مانوں گا کہ یہ دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، بھلے حافظ نہیں ہے، دیکھ کر درست قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، تب میں پڑھا لکھا بولوں گا، ورنہ بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا ہے میں پڑھا لکھا نہیں مانتا۔ تو کیا آپ مجھے اختلاف کریں گے؟ مسلمان تو اختلاف نہیں کرے گا، وہ تو داد دے گا کہ یار بات تو صحیح ہے، بھلے ہم نے قرآن نہیں پڑھا لیکن یہ جو کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن کریم یار سیکھے ہی نہیں۔ ہم تو آج کل بچوں کو کون سا قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے، کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ تو اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں، اس کو 1 2 3 کی گنتی سکھاتے ہیں، الف با تا سا یہ تو نہیں سکھاتے۔ ایک عیسائی بھائی تھے جنہوں نے تاثرہ دیے کہ یہاں اعتکاف میں آ کر مجھے پتا چلا کہ الف کا مخرج کیا ہے، مجھے تو الف بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے تاثرات دیے۔ تو یہ حالت ہے، یہ حقیقت ہے، بڑے سے بڑی ڈگری ہو، ڈگری نے ڈگڑا ہو، اگر صحیح قرآن پڑھنے والے کو آپ بسم اللہ پڑھ کے سنائیں گے نا تو وہ شاید ہو سکتا ہے اس میں 10 غلطیاں آپ کی نکال کے دکھائیں۔ یار آپ کو تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا آتی، اعوذ یہ بھی نہیں پڑھنا آتی، برسوں سے نماز پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کسی کو سنائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے، اور بزوں میں خود پڑھے لکھے ہوتے رہے پڑھے لکھے، یہ آپ کی ڈگریاں آپ کو کیا قبر میں کام آ جائیں گی؟ قبر میں کام آئے گا؟ قرآن سیکھا ہے، نماز سیکھی ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، فرض علوم سیکھے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں یہ کام آئیے قبر میں۔ اگر اپنی اب تو قبر کی تختیوں میں میں نے دیکھے کہ وہ ڈگری لکھی ہوتی ہے، قبر ہاں میں دیکھی ہوں ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں، وہ باہر ملک میں تو دیکھا میں نے، مجھے یاد پڑتا عراق میں دیکھا تھا میں نے، تو میجر اور فلاں اور یہ لکھتے ہیں نہیں۔ اب یہ بھی تو ایک دنیاوی وہ عہدے کہ میجر اگر ریٹائر بھی ہو گیا تو میجر ہی رہتا ہے، ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ہی رہتا ہے، حالانکہ وہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کس طرح کا میجر ہے یا کس طرح کا ڈاکٹر ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ تعالیٰ رحم کرے کرم فرمائے۔ ہمارا لکھتے خیر یہ لکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذہن نصیب و عالم دین ہوتا اور پیچھے والے لکھ دیتے کہ حضرت علامہ یا مفتی فلاں، یا یہ حافظ قرآن ہوتا گھر والے لکھ دیتے کہ حافظ فلاں، تو یہ تھوڑی ڈگری اٹریکٹیو ہے ہم جیسوں کے لیے، تو ہم آپ سے الگ تھوڑی مخلوق ہیں یار، جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا ہے، تو ہم نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند پر ہاتھ رکھ دیا، تو آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ حافظ قرآن کی ان کی حدیثوں کے مطابق پذیرائی ہوگی یا عام ایک دنیاوی وہ ڈگری جس کے پاس بہت بڑا ڈگرا ہے اور جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس ڈگرے کی پذیرائی ہوگی اور قبولیت ہوگی؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اب ذرا آپ کا ووٹ مجھے ہی ملے گا کہ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، نان مسلم سے تو کر ہی نہیں رہا، تو جب اللہ اور رسول کو جو ڈگری پسند آئے گی ہے نا، اور اٹھ ڈگری کی بات کرنی ہے نا، بڑا مطلب انگلش پھر پھر بولتا تھا، نماز ایک نہیں پڑھتا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا، نماز کے فرض معلوم نہیں تھے، بڑا لکھا آدمی تھا، تو یہ پاس ہوگا یا جس کو نماز کے فرض معلوم ہوں گے، وضو کے فرض معلوم ہوں گے، جس کو درست غسل کرنا آتا ہوگا وہ وہاں پاس ہوگا؟ آپ خود غور کر لیں نا، ٹھیک ہے فرض علوم حاصل کیے، اب اگر حصول معاش کے لیے کوئی دنیاوی ڈگری جائز طریقے پر حاصل کی یہ منع نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ مشکل یہ کہ ہم کو فرض علوم سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، صرف ہائے دنیا ہوئے دنیا ہائے دنیا ہوئے دنیا، حدیث پاک میں کہ ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تب بھی وہ کہے گا کہ تین مل جاتی تو اچھا تھا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یہ مضمون ہے حدیث شریف کا۔ تو آج کل صرف لاؤ لاؤ پیسے کھینچنے کی بات ہے، اولاد کو تربیت کا موقع نہیں ملتا تو فرض نمازیں پڑھنے کا کام ٹائم مل رہا ہے, رمضان شریف میں روزے رکھنے کی کہاں توفیق ہے, ایک تعداد ہے جو روزے نہیں رکھتی بدقسمتی سے. زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے صحیح معنوں میں؟ اگر میں میرا اندازہ ہے کہ اگر پاکستانی مسلمان صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ حقدار تک پہنچے تو شاید پاکستان میں غربت ختم ہو جائے. لیکن دیش آپ سمجھ جائیں, خالی جگہ آپ خود پور کر لیں. حالات کیسے ہیں؟ اربوں پتی لوگ ہیں ہمارے یہاں ملک میں, یہ کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ جس کے پاس اب سمجھو کہ 100 کروڑ روپیہ ہے نا, یہ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے الف سے عرب, تو اب اس کی 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنی, بھی ہر سال 2.5 کروڑ یہ کیسے دے گا, دل کیسے کرے گا؟ یار ابھی دیا وہ پھر سال پورا ہوا 2.5 کروڑ, بلکہ 2 ارب ہو گئے تو 5 کروڑ. اس میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, اس طرح ارب پتی بھی ہمارے پاس کھرب پتی بھی ہوں گے. کروڑوں پتی تو اب معمولی بات ہوگی, کروڑوں پتی تو شاید پاکستان میں لاکھوں ہوں گے. زکوٰۃ تو نہیں نکالتے سب, یقین مانے نہیں نکالتے, کم نکالتے ہیں, اور نکالتے ہیں تو ان کی بیچاروں کی ٹارگیٹ پہ جاتی نہیں ہے, جو درست اس کا استعمال ہے وہ نہیں ہو رہا, غلط جگہوں پہ چلی جاتی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. حالانکہ افضل تو یہ ہے, زکوٰۃ دینے کا افضل مصرف, افضل جگہ ہے اپنا رشتہ دار جو حقدار ہے سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے, یہ افضل ہے. اس کے بعد ہے نا, وہ تو محاورہ بھی ہے, اول خیش بعد درویش, پہلے رشتہ دار. پہلے اگر ہم رشتہ داروں کو دیں گے, ہمارے غریب پڑوسی اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو پیش کریں گے زکاتیں اپنی. زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینی چاہیے, زکوٰۃ صرف 2.5% ہے, مگر یہ بزرگوں کے ایسے اقبال پڑے کہ بے شک اسلام نے 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے, ہماری زکوٰۃ 100% ہے, ہم اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں, جو آیا دے دیتے ہیں. یہ بزرگوں کے اقبال اس طرح کے. تو یہاں اسلامی زکوٰۃ کی نفی نہیں ہے کہ 2.5% سے زیادہ دینے منع تو نہیں ہے نا, کوئی 2.5 کو فرض تسلیم کرے گا ٹھیک ہے 2.5 سے فرض اتر جاتا ہے, لیکن میں تو 5% دیا کروں گا تو اس کو شاباش ہی تو ملے گی کہ 2.5% ادا ہوئی یا فرض, مزید 2.5% نفل خیرات ہو گئی, اس کی ثواب تو ملے گا, تو 100% دے دے گا. اور اگر اس کو محتاجی کا ڈر نہیں ہے, وہ دوسری شرائط ہے کہ پھر سوال کا دروازہ اگر اس پر کھلتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور یوں لٹا دیتا ہے سب, اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی. بال بچوں کو بھوکا مارتا ہے اور لٹاتا ہے تو بھی اجازت نہیں ملے گی. یہ سب بال بچوں کی اور کفالت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے لیے 1-1 سال کا نکال لیتے تھے.
یہ ارشاد فرما دی, جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر کا اہل بیت کے لیے نکال لیتے تھے, تو یہ نکالنے کا ایک تو مطلب ارشاد فرما دیں, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ سارے اہل بیت کے لیے تھا یہ, یا بعض ازواج مطہرات کے لیے اس طرح آپ ان کو دے دیا کرتے تھے؟
اب گھر والوں کے لیے, اہل بیت سے مراد ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں, ازواج مطہرات, امہات المومنین وغیرہ, ان کے لیے آپ سال بھر کا راشن وغیرہ الگ سے ان کو پیش کرتے تھے. اسی طرح
بعض ازواج مطہرات,
اچھا بعض کے لیے,
یعنی جس کا جو ہے وہ درجہ توکل و زہد کا, اس کے مطابق آپ ان کو دیا.
یہ بھی تو توکل, ان کے زہد, ان کی پرہیزگاریاں, امہات المومنین کی, ان کی بھی حکایات پڑھتے تو حیران رہ جاتے ہیں. بی بی عائشہ کے کسی کی حکایت ہے, 1,00,000 درہم آئے یوں لٹا دیے. عرض کیا گیا کہ اپنے لیے کوئی افطار کے لیے تو وہ رکھ لیتے, بچا لیتی. جب خادمہ نے عرض کیا 1,00,000 درہم آئے تو اب لٹا دیے, بانٹ دیے, تو فرمایا تم پہلے مجھے یاد دلاتی تو وہ رکھ لیتی میں افطار کے لیے. تو یہ ان کا توکل تھا, ان کا زہد تھا, ان کا تقویٰ تھا. چلو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو یار کم از کم سچے دل سے خوش دلی سے زکوٰۃ تو ادا کریں, یا تو رونے زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے یار. نفل صدقہ تو اپنی جگہ پر ہے, سالانہ 2.5%, وہ بھی کئی شرائط ہیں اس میں, ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, جن پر جو شرائط پر پورا اترے ان پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ بھی 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے.
اب آپ یہ جو بیان فرما رہے ہیں, مجھے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عامل جب ان سے ان کے مال پر پہنچے اور جب ان کا اونٹ وغیرہ جن کا مال دیکھا تو ان سے مطلب کہ یہ کہا گیا کہ آپ پر ایک سالہ اونٹنی جو ہے نا یہ زکات بنتی ہے، وہ دے دو. اور جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو ان کا جو جواب تھا وہ کچھ طرح تھا، ایک سال کی اونٹنی کس کام آئے گی؟ وہ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا. یہ دیکھیے ایک طاقتور موٹی اونٹنی ہے، آپ اسے زکات میں لے جائیں.
ڈھائی کا پانچ فیصد.
تو انہوں نے مطلب کہ کہا کہ بھائی میں تو وہی لوں گا جو مجھے کہا گیا ہے، اگر آپ اس سے برکت دینا چاہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہی جو دینا چاہتے تھے نا وہ اونٹنی اپنے ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کی آقا مجھ پر تو یہ زکات عائد ہوئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دوں.
سبحان اللہ.
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی شاید کہ آپ پر بنتی تو وہی ہے مگر آپ یہ دینا چاہیں تو یہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ کیسا جذبہ تھا صحابی کا بابا، کیسا جذبہ تھا کہ ان کے پاس اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں 2-2.5 کروڑ کی زکات اگر کسی کی بنتی ہے تو 2-2.5 کروڑ کی زکات ایسے تو نہیں نا بنی ہے، پیچھے 2 اربوں روپے کا مال بھی تو جمع کیا ہے نا، وہ مال نیچے آئے گا تو زکات نہیں کیا جائے گی. اتنا مال ہے تو زکات بننی ہے، اگلے سال بھی اتنا مال بنا تو زکات بنی نا بابا.
زکات سے تو برکت ہوتی ہے، یعنی مال میں کمی آ جاتی ہے رائے خدا میں. زکات تو کیا نفل صدقہ دینے سے بھی بڑھتا ہے مال، گھٹتا تھوڑی ہے.
بس اللہ دل دے،
اللہ بس
اور جذبہ دے، فرض ادا کرنا ہے.
زکات نہیں دے گا تو پھر اس کی سزا بھی تو بہت سخت ہے.
جی بابا
بہت سخت، سخت عذاب ہے.
بلکہ زکات ادا نہ کرنے والے کے بارے میں بابا، زکات ادا نہ کرنا یہ تو یہ کہ زکات دینے والے کے حساب میں، زکات نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیا کے ہاتھوں، سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ایک دوائی جس کی قیمت 200 روپے ہے اور شارٹ ہونے کی وجہ سے قیمت 5000 ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نمول بدل بھی نہیں ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟
جب اس سے ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو جو ہیٹ اسٹروک کے دو کی میڈیسن ہے وہ اس وقت بڑے بلیک میں بیچی جاتی ہے، یعنی مہنگی بیچی جاتی ہے، کیا اس کا منافع جائز ہے؟
یہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا چاہیے. یہ مطلب لوٹ مار جو لگا رکھی ہے آپ نے، یہ ایک عرفن لوٹ مار کہتے ہیں. تو اس میں ایک تو مریض بیچارہ تکلیف میں ہے، مریض کے سارے گھر والے ٹینشن میں، تو ان میں مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہمدردی کرنا. اور ہمدردی کرتے بھی ہوں گے، خاندان والے، پڑوسی، دوست یار ہمدردی کرتے ہوں گے، تسلیاں دیتے ہوں گے. لیکن یار یہ میڈیکل اسٹور والے اور ڈاکٹر جو ہیں، یہ بعض سب نہیں لیکن بعض بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، یہ رحم کرتے نہیں ان پر. ایک تو بیچارے یہ مر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مالی طور پر بھی بالکل یہ نہ کہ وہ نچوڑ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں واجبی دام پر بیچنی چاہیے. دوائیں تو وہ چیزیں کہ مطلب غریبوں کو تو مفت دے دینی چاہیے، مالدار کو واجبی دام، مالدار سے بھی لوٹنا نہیں چاہیے. جو واجبی دام آپ کا ضمیر جس کو تسلیم کرے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی گوٹ پھنسے اور 200 کی دوا کوئی بولے گا 500 سے کم، 2000 سے کم نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہے 200، آپ پر کیا گزرے گی؟ تو یہی آپ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ان پر کیا گزرے گی؟ مالدار بھی ہوگا اس کو بھی جب پتا ہوگا کہ یار یہ 200 کی ملتی تھی آج یہ 2000 بولتا ہے جب میں مجبور ہو کر آیا ہوں، تو مالدار بھی یہ نہ تھوڑی 2000 خوش دلی سے دے گا، تو بھی دل تو اس کا بھی وہ روئے گا نا. تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور ان کو واجبی دام سے، اور کچھ نہ کچھ ہر ڈاکٹر کو ہر میڈیکل اسٹور والوں کو اپنا ایسا بجٹ بنائیں، اس میں ایسی گنجائش رکھیں کہ غریب ہوں، سادات کرام ہوں، ان کو یا تو آدھے دام سے یا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ مفت مطلب گفٹ میں نظر کریں، تحفہ دیں، انشاءاللہ آپ کی روزی میں اور برکت ہوگی، دنیا آخرت میں آپ کی برکتیں اس کی برکتیں پائیں گے. یہ لوٹ لوٹ کر آپ یہیں مر جائیں گے، اور پھر جب آپ کی باری آئے گی اور پھر آپ کو کوئی جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر کوئی ٹکر گیا ایسا ہی، پھر جو پھر آپ روئیں گے کہ یار صحیح ہے میں نے بہت یہ کیا تھا، اب میں اپنی بے بسی ہے. ایسا نہ کریں. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اگر اپنی چیز زیادہ دام میں بیچتا ہے اور اس کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے، بعض صورتوں میں شرعی طور پر ذخیرہ اندوزی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایسی کوئی صورتیں نہیں پائی جا رہی اور کوئی چیز اپنی مہنگی بیچتا ہے تو شرعاً وہ گناہگار نہیں ہے، جائز ہے. لیکن وہی مسلمان کی ہمدردی کا میں نے جو درس دیا نا، یہ اس کو بلانا نہیں ہے. کر بھلا ہو بھلا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی میڈیسن شارٹ ایکسپائری کی مثال ہے، دو مہینے یا تین مہینے رہ جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر سے فورس کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ ہماری میڈیسن نکال دیں، ہم آپ کو 50% دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟
اب یہ رشوتیں ہیں اور کیا اس طرح کی. بلکہ اگر اس میں بالکل یعنی کہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ کو دو سال ہیں، پانچ سال ہیں، تب بھی یہ رشوتیں ہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کو بولتے کہ تم یہ اس طرح اس کو لکھا کرو لکھا کرو. اب وہ ڈاکٹر ضرور ہو تو نہ ہو، لیبورٹریوں کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ مخصوص لیبورٹری سے ہی وہ منگوائیں گے، اگر دوسری لیبورٹری کو لے جائیں گے نا تو منع کر دیں گے، نہیں یہ نہیں. دوا دوسری کمپنی کی لے جائیں گے، ڈاکٹر منع کر دے گا، نہیں یہ نہیں، یہ لے آؤ. تک کیونکہ یہاں اس کا کمیشن ہے، یہاں کمیشن نہیں ہے، اس لیبورٹری پر اس کی ترکیب ہے، اس کو پرسنٹیج بندھا ہوا ہے، یہاں نہیں ہے. یا مطلب یہ کہ اس کو گھر کے مینٹیننس کرا دیتے ہیں، اے سی دینا، کار دینا، وہ ٹکٹ دیتے ہیں باہر ملکوں کی، مختلف ذرائع سے یہ رشوتیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. اور یہ بھی لوٹ مار کی ایک وجہ ہے کہ پھر وہ غریبوں کو مہنگا ہی دیں گے، کہ ڈاکٹر کو بھی تو ہڈی ڈالنی ہے نا. ایسا ڈاکٹر بالکل ہی نا کتے سے بدتر ہے یار، کتا تو گناہگار نہیں ہے ہڈی کھاتا ہے، تو ڈاکٹر جو رشوت کھا رہا ہے یہ گناہگار ہے، تو گناہگار تو کتے سے بدتر ہوا. کتے کو دوزخ میں عذاب نہیں ہے، رشوت خور کو، حرام خور کو دوزخ میں عذاب ہے. لیکن سارے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے، ایسے خوف خدا والے ڈاکٹر بھی ملیں گے جو غریب دیکھ کر مفت میں دوا دے دیتے ہیں، فیس نہیں لیتے اپنے دیکھنے کی، کم کر دیتے ہیں، ایسے بھی ملیں گے آپ کو. تو سارا پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں. تو رشوت خوری سے بچیں، حرام خوری سے بچیں، غریب کی ہمدردی کریں، غریب کو آدھی فیس کسی کو معاف کر دیں. اسی طرح جو سادات کرام ہیں، یہ بار بار میں بولتا ہوں، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی اولاد سے خصوصی رعایت کریں. اب جیسے کہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں، اگر میرا بیٹا یا میرے خاندان کا فرد اس کے پاس جائے گا اور اگر وہ میرا عقیدت مند ہے، میری اولاد کی رعایت کرے گا. اب میری اولاد کیا ہے یار، میں کیا، میری اولاد کیا. لیکن جو آلے رسول ہے اس کا تو اپنا مقام ہے نیک. تو ان سے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے رعایت کریں، ان کی بھلے یہ معاذ اللہ بے نمازی ہے یا کوئی ہے، لیکن اولاد کس کی ہے یہ دیکھیں آپ، اور ان کے ساتھ رعایت کریں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور غریبوں کی، غریبوں سے بہت ہمدردی کریں، اتنی ہمدردی کریں، اتنی ہمدردی کریں کہ جب آپ کی بے بسی ہوگی اس وقت آپ کی ہمدردی کی جائے. جو غریب اس وقت بہت تکلیف میں، ہم تو مطلب یہ جو مسجدوں میں ڈھیر لگاتے تھے نا پھلوں کا اور پکوڑوں کا، ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، کر چکا ہوں میں پہلے بھی، پچھلے سال بھی کیا تھا، کہ یہ مسجدوں میں ڈھیر لگانے کے بجائے، ٹھیک ہے مسجدوں میں ڈھیر لگانے والے بہت پڑے، اب جو ہماری غریب بہو بیٹیاں ہیں، میری مدنی بیٹیاں ہیں، ایک سے غریب ہیں، تو گھر کے افراد تو مسجد میں جا کر پھل پکوڑے کھا لیتے ہیں، ان بیچاریوں کو کون کھلائے گا؟ ان کے بھی تو روزے دار, ان میں بھی تو روزے دار ہوتی ہیں. تو غریب علاقے ہوتے ہیں یا آپ جن کو جانتے ہیں کہ یہ بےچارے اب غریب کیا, معتدل آدمی جو ہوا نا درمیانہ, وہ بھی اب یہ پھلوں کا نام نہیں لے سکتا. کیلے لینے جاؤ تو 100 روپے درجن, 150 روپے درجن. پپیتا لینے جاؤ تو 75 روپے کا. سیب لینے جاؤ تو 250 روپے کلو. میں ویسے ہی اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا دم. اب یہ غریب آدمی یار 12-15 ہزار میں جو مشکل گھر چلاتا ہے یار, یہ کہاں سے پھل لائے گا گھر میں؟ بچے خالی وہ دل جلائیں گے, آم کیسے کھلائے گا بچوں کو یہ غریب آدمی؟ تو اس لیے مہربانی کر کے رمضان میں ذرا سخاوت زور پر ہوتی ہے, رگے سخاوت جو ہے پھڑکتی رہتی ہے, خرچہ کرو. تو مسجدوں میں ڈھیر بھلے آپ لگائیں یا کچھ کمی کر دیں مسجد میں دینے کی, مسجد میں یار بہت ہوتا ہے, ادھر ادھر یہ پھینکتے ہیں, اس کو دیا اس کو دیا اٹھا کے, اور جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ مال مال بازو کا چھانٹ لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں دیکھا یہ, ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا, ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا, لیکن اپنے جیسوں کو دیکھا. میں تو ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ جب میں نے امامت تو بہت کی ہے, مسجد کا کھانا نہیں کھاتا تھا, میں گھر پہ کھاؤں گا الحمدللہ. میں ایک جنرل, لیکن میں تماشے میں نے دیکھے اپنے جیسوں کے بازوں کے, کہ یہ جب بھی آتا تھا نا افطار, عمدہ سموسے, عمدہ کباب, عمدہ آئٹم جمع. ہاں گھس جاتے ہوں گے بے روزہ اور یہ سب.
یعنی ایسے افراد کے جن کا روزے کا بھی کوئی معلوم نہیں ہوتا, سر پہ بھی نہیں ہوتا, کچھ حال سے ہی پتا چل رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ کھایا پیا اور جیسے ہی اذان ہوئی لوگ, جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہ مسجد سے باہر چلے.
اپنا مطلب پورا ہو گیا, کھا پی لیا. تو مہربانی کر کے آپ, غریب کالونیاں بہت ہیں یار دنیا میں, غریب کہاں نہیں ہے. خالی یہ تھوڑی کہ باب المدینہ میں غریب ہے, دنیا بھر میں غریب مسلمان آپ کو ملیں گے. تو ان غریب, آپ جیسے کہ حرمین طیبین میں کروڑ روپے کی مطلب یعنی افطاریاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے سفرے لگتے ہیں, دسترخوان لگتے ہیں مکے مدینے میں. لیکن اگر ان میں سے کچھ رقم بچا کر آپ نہیں غریب ملکوں میں بھیج دو, تو غریبوں کے علاقوں میں ان کے گھروں میں بھجوا دو یار, ان کی دعائیں لو یار غریبوں کی, کیونکہ وہاں کھا نہیں سکتے, اتنا ہوتا ہے کھا نہیں سکتے, اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے. پھر یہ سفرا یوں جمع کیا اور ڈسٹ بین میں, یہ دیکھا ہے میں نے, کروڑ روپے کا روزانہ اناج جو ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے, ڈسٹ بین ہے نا, ڈسٹ بین میں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ منظر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اللہ آپ کو بھی دیکھا ہے, یہ منظر نہ دکھائے مسلمانوں کے عیب نہ دکھا, یہ عیب ہے, یہ ڈال دیتے ہیں یار. وہ جو ہوتے ہیں نا دل کی صفائی کرنی چاہیے اپنے بارے, وہ نکلتے ہیں, وہ اٹھا اٹھا کے ڈالتے جاتے ہیں اس میں. پھر بعض ہم جیسے جو ہوتے ہیں وہ اس میں چھانٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں, نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ واقعی ہے نا کہ بہت ضائع ہوتا ہے. تو اگر وہاں بھی کم ہوگا نا تو لوگ کھائیں گے.
بعض اوقات وہاں چھانٹی جیسا بھی کیسے کہ کیونکہ دہی مسالہ پانی جو زمزم کے جو بچے ہوئے جو گلاس ہوتے ہیں وہ, تو وہ جتنا بھی جو ہوتا ہے نا وہ ڈبل روٹی اور پھر کھجور, کیونکہ وہ انہوں نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے یہ اٹھایا اور ڈال دیا, تو جتنی بھی یہ چیزیں نا سارے مکس ہو جاتی ہیں, دہی بھی الٹ جاتی ہے
سفرے پہ ڈال دیتے ہیں, چاول جو سفرا جو پلاسٹک,
تو پھر یہ ڈال کے ڈال دیتے, تو اب اس کو کھولیں گے بھی تو وہ اس میں کوئی اتنا مطلب. تو اللہ کرے کہ یہ دیکھنے سننے والوں کے دل میں یہ بات ایسی اتر جائے کہ بس غریبوں کا بھلا ہو جائے یار.
یہ مطلب پاکستانی, ہندوستانی, مسلمان, دنیا بھر کے مسلمان وہاں یہ خرچے بےچارے کرتے ہیں, تو یہ بھلے کریں, اللہ ان کو اور برکت دے. اہل عرب بھی کرتے ہیں, بھلے کریں, اللہ ان کو اور برکت دے, لیکن لمیٹڈ, اور اتنا کریں کہ لوگ کھا سکیں. یہ یار میری سنے گا کون, میں خالی اپنی بھڑاس نکال کر دل کو مطمئن کر رہا ہوں, یہ کوئی کون سنتا ہے, بلکہ اس پہ بھی تنقید کریں گے کرنے والے. تو جب تک پوری بات نہیں سنیں گے میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ایک دانا بھی ضائع نہ ہو پیٹ میں جائے, کیا غلط کہتا ہوں میں, مسلمان کے پیٹ میں جائے. مسلمان کے پیٹ میں نہیں جاتا بچ گیا, مرغی کے پیٹ میں جائے, بلی کے پیٹ میں جائے, پیٹ میں جائے, ضائع نہ ہو ایک دانہ بھی. تو غریب لوگ بےچارے ترستے ہوں گے, بچے ابو کے قدموں سے لپٹتے ہوں گے, ابو آم, ابو آم لائیں گے یا وہ کھانا کھائیں گے. ایسے سے غریب لوگ ہوتے ہیں. میں نے کسی کا سنا تھا, ایک اسلامی بھائی ہیں اپنے بےچارے, پہلے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی آمدنی بےچارے کی اتنی محدود ہے کہ وہ صرف بکری عید میں گوشت کھا سکتے ہیں, قربانی کا آ جائے تو گوشت نہیں کھا سکتے, یہ دال سبزی پر سال بھر گزارا. یا کبھی دعوت میں جا کے مل جاتی ہوگی کوئی بھی تو کھا لیتے ہوں گے. تو یہ دعوت نے کتنی تو ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب مہربانی کر کے غریب, آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے یار, آپ سارے ماہ رمضان کے لیے ان کو رقم نہ دیں, آپ کچھ نہ کچھ کسی کی ذمہ داری لگا دیں اپنے ملازم کی یا کسی اس علاقے کے کسی بھی اسلامی بھائی کی جس کو آپ اپنے طور پہ جانتے ہوں, اور وہ ذمہ داری لے اور وہ اس رقم کا مختلف چیزیں جو ہے غذائیں وہ پہنچا دے, ان کو کسٹرڈ پہنچا دے بیچاروں کو, گھاس حلوے کی آتی ہے وہ پہنچا دے, اس طرح کی چیزیں جو رمضان المبارک میں لوگ کھاتے ہیں, یہ دودھ کے ڈبے یہ ان کو پہنچا دیں, یہ بھلے کچھ پکا لیں گے کسٹرڈ وغیرہ, ان کے بچے کھائیں گے, آپ کو دعائیں دیں گے. یار بھلے روزہ نہیں رکھتے بچے, نابالغوں پر روزہ فرض نہیں ہے, بھلے کھائیے بھی, روزہ دار کی شرط بھی نہ رکھیں, مریض بھی کھائیں, اندر ہے روزہ نہیں رکھتے, وہ دے دیا کریں, غریبوں میں بانٹے خوب بانٹے, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا آپ کا. کاش ہم کو پیغام آتا ہے کہ ہم بانٹتے غریبوں کو, اور انشاءاللہ اب بھی بانٹیں گے اور بانٹیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد.
آپ نے یہ جیسے کہ ڈاکٹر نے بھی کچھ سوالات کیے مہنگی چیزیں بیچنے وغیرہ کے حوالے سے بھی, اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے فتویٰ تو وہی جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جواز وغیرہ کے فتوے بھی ہوتے ہیں, مگر مجھے یہاں بابا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت میرے سامنے ہے کہ معاملات میں عدل و ظلم سے بچنے کے متعلق آپ نے بڑی خوبصورت عبارت ایک عطا فرمائی ہے, احیاء العلوم کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 278 پر آپ لکھتے ہیں, جاننا چاہیے کہ معاملہ کبھی اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ مفتی تو اس کے صحیح اور منعقد ہونے کا فتویٰ دیتا ہے, مگر وہ ایسے ظلم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سبب صاحب معاملہ اللہ تعالی کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے, کیونکہ کسی کام کی ممانعت اس کے فاسد ہونے کا تقاضا نہیں کرتی, یعنی معاملہ شرن درست ہو جائے گا اگرچہ اس میں ایک طرح کی ممانعت پائی جاتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی عدل کرنا, ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا, اس عنوان کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تاجروں کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اور وہاں پر آپ نے اس عبارت کو بھی عطا فرمایا ہے.
سرکار اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ ایسے فتویٰ تحریر فرمائے کہ یہ تو ہے فتویٰ حکم شرعی, پھر آگے جو مدنی پھول دیے نا اس سے بچنے کے, وہ بھی اپنی جگہ پر مدینہ مدینہ ہے. تو ہر جائز کام کو کر گزرنا جس میں مسلمانوں کی پریشانی شامل ہو اس سے بچنا ہوگا. مہنگائی سے مسلمانوں کی کتنی پریشانی ہے, رمضان المبارک میں اور مہنگائی بڑھا دیتے ہیں, تنخواہ تھوڑی بڑھتی ہے رمضان شریف میں, تنخواہ وہیں کی وہیں ہوتی ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اور رمضان شریف میں بےچاروں کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, عید کے کپڑے وغیرہ بھی بچوں کے مطالبے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں کتنے لوگ قرضہ لے کر بھی کرتے ہوں. تو اس لیے وہ رمضان شریف میں تو زیادہ سستا ہی ہونی چاہیے, جیسے بعض ممالک میں ہوتی بھی ہے کہ رمضان کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ سستا کر دیتے ہیں, ہمارے یہاں مہنگا کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ڈاکٹر محمد ایوب موٹلانی ہے, میرا تعلق حیدرآباد سے ہے اور میں ایک آئی سرجن ہوں. میرے کو ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ آج کل آنکھوں کے آپریشن میں نہ انجیکشن اور نہ گولیوں کی ضرورت ہوتی ہے, بعض مریض پوچھتے ہیں کہ ہم آپریشن کی حالت میں روزہ رکھ کے آ سکتے ہیں, تو ایک یہ بہت ضروری سوال تھا کہ مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اچھا دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ کہ ایک ہی قابلیت کے مختلف ڈاکٹر مختلف فیسیں لیتے ہیں، کوئی 200 لے رہا ہے، کوئی 2000 لے رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اسپتال میں حیدرآباد میں چھوٹا سے کانپو کا اسپتال ہے، لیکن وہاں سادت جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا علماء جو لوگ آتے ہیں ان سے کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی.
سادات اور علماء
جی الحمدللہ. اور اگر ان کو آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ رعایت کی جاتی ہے. اور ہمیں جو میڈیکل ریپ ادویات دے جاتے ہیں سیمپل کی وہ ان کو دیتے ہیں. ایک کام ہم لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے آپ سے پوچھنا تھا، کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میڈیکل ریپ ہمیں آپ اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ لے لیں، یہ تحفہ لے لیں اور ہماری دوائیں لے لیں. ہم ان کو اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہسپتال میں وارڈ کے لیے غریب لوگوں کے لیے کچھ دوائیں دے دیں. تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور انشاءاللہ ہمارے حیدرآباد سے مرلی قافلے مختلف ہمارے اکرم باپو ان کی سربراہی میں جاتے، تو انشاءاللہ میں نے یہ بھی نیت کی کہ انشاءاللہ ابھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان کے بعد پہلے مدنی قافلے میں میں بھی انشاءاللہ شریک ہوں گا انشاءاللہ.
ہاں بھائی سوال سنیا نا، آنکھ میں دوا تو ڈالتے ہوں گے آپریشن میں، اب تو ریز کے ذریعے ہوتا ہے شاید، تو ڈراپ تو ڈالتے ہوں گے آنکھ میں، اب تو ڈراپ آنکھ میں ڈالیں گے نا، ڈراپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
اچھا ڈراپ ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں ایک طریقہ آتا ہے کہ ہم ناک کی طرف جہاں سے ڈراپ آنکھ میں ناک میں جاتا ہے اور گلے میں جاتا ہے وہاں دبا دیتے ہیں ہم لوگ، تو پھر ڈراپ گلے میں نہیں جا سکتا، تو یہ جائز ہے.
جب اس کو کھولتے ہوں گے تو اب اس کو نکالنا تو ممکن نہیں ہوتا ہوگا نا، وہ تو دبے گا تو جیسے ہی ہٹے گی رکھ تو وہ جو جا چکا ہوگا وہ تو نیچے اترے گا.
ہاں جب ہم آپریشن کر لیتے ہیں اور اس کو جس کو ہم نے بند کیا تھا سوراخ کو وہاں سے ہم اپنی اوزار ہٹا لیں گے تو پھر دوا گلے میں آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈراپ تو ڈلیں گے، بہت سارے ڈلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپریشن نہیں کیا جا سکتا.
آپریشن تو کیا جا سکتا ہے، آپریشن کا مانت نہیں،
جبکہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے.
نہیں ڈراپ تو ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے،
ضروری ہے
جی. یعنی آپ وہ صورت دیکھی جائے گی ایمرجنسی کی اور دیگر صورتیں،
کبھی آئندہ ایسا ہو جائے جی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی آ جائے کہ بغیر ڈراپ کے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ الگ بات ہے.
انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو اللہ کرے گا ایسی ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی انشاءاللہ.
تو رات کو مطلب آپریشن کیا کریں اور کیا؟
ہاں یہ ہم نے ترکیب رکھی ہے کہ روزے افطار کرنے کے بعد مریض کو بولتا ہے ہماری کلینک پہ روزہ کھول لیں اور اس کے بعد سرجری کر لیں، لیکن اس میں کبھی کبھی پھر ہمارے آپریشن ہو جاتے ہیں کہ پھر ہماری تراوی جانے کا ڈر ہوتا ہے.
تراوی نہ جائے، ہاں نابالغ بچے بھی آتے ہیں، نابالغ کا اگر اس نے روزہ نہیں رکھا
جی جی،
یا مریض ایسا ہی ہے تو رکھتا ہی نہیں ہے روزہ، ہے نا، اس کے لیے کچھ گنجائش ہو جائے گی.
لیکن وہ مریض ڈاکٹر سے فتوا لینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ بولیں تو نہ رکھوں، تو ڈاکٹر کیسے اپنے اوپر لیں؟
ڈاکٹر تو ایسے فتوے دیتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ، خدا کا خوف نہیں کرتے یار. بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ سختی نہیں ہے، اسلام میں وہ سختی نہیں ہے، یہ کر لو، کھاؤ پیو، یہ کرو، روزہ مت رکھنا. بےچارے یار، سب کو چاہیے کہ علماء کرام سے رجوع کریں، اپنا دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم اس مریض کو، ایسا ایسا مریض آیا ہے کیا کریں، یا ایسا مریض آئے تو ہم اس کا کیا کریں.
مریض اگر مسافر ہو
جی،
شرعی مسافر ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے،
میں نے اگر باب المدینہ سے ہی یہ زمزم نگر گئے مساکت پر آپریشن کرانے کے لیے،
ادھر روزہ نہیں رکھا، مسافر ہے، شرعی مسافر،
شرعی مسافر ہے،
تو دن کے وقت اس کا آپریشن تو وہ ڈراپس تو جائز ہو گئے اس کو
اگر روزہ نہیں ہے.
کوئی نہیں، مفتی صاحب نے بھی صحیح کہا نا کہ ہم آپریشن کو ناجائز نہیں کہہ سکتے،
صورتیں بنیں گی،
صورتیں بن جاتی ہیں. ہوتا ایسا کم ہے کہ کوئی سفر کر کے جا کر وہ کرائے، اب یہ کوئی سید صاحب سن لیں ضرورت پڑے تو بولے یار یہاں چلتے ہیں،
بالکل
زمزم نگر گھوم کر آئیں گے، آپریشن بھی کروا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے. اب پھر ہمارے باب المدینہ کے سید صاحب کو بھی ویلکم کرنا ہوگا.
بالکل الحمدللہ حیدرآباد میں تقریباً جتنے بھی سید افراد ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر موٹلانی کی کلینک پہ جو ہے
ڈاکٹر ملتانی موٹلانی میمن لگتے ہیں موٹلانی آتا ہے اب نی جو نی بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی قابلیت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی 200 لیتا ہے، کوئی 2000 لیتا ہے، تو یہ جائز ہے؟
کوئی حرج نہیں اس میں، جبکہ جھوٹ نہ بولے. لیکن یہ وہی ریم کی اپیل کا بورڈ میرا لگا رہے گا، اس کو پڑھ کے پھر 2000 پر ہاتھ کرنا، ہاتھ رکھنا.
وہ تیسری صورت انہوں نے بتائی تھی اپنی، کہ ہاسپٹل کے لیے لے لیتے ہیں یہ.
ہاں جی جی، ریفریجریٹر غالباً بولتے ہیں اس کو جو آتے ہیں، اب غریبوں کے لیے، غریبوں کے نام پر لینا
دوائیاں شاید بولیں.
سر وہ کمپنی والے ہیں نا، وہ کمپنی والے جو دیتے ہیں نا، وہ ان کو غریبوں کے نام پر اس کی کمپنی دے گی کب؟ جو آیا ہے وہ تو ایجنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی مالک نہیں ہوتا. واللہ اعلم، وہ مانگنے پر غریبوں کے لیے وہ دیا، لیکن وہ آپ سے بات تو کرے گا نا کہ آپ کو ہماری دوائیں لکھ کر دینی ہے، مفت میں تو وہ نہیں دے گا غریبوں کے لیے.
بات وہی ہے بابا، کس مطالبے پر وہ کر کے دے رہا ہے، آخر اس کو کیا مفاد ہے؟ چلو ڈاکٹر صاحب کو غریبوں سے ہمدردی ہے، لیکن ہر مطلب جو ریپ جو آتا ہے اس کو ڈاکٹروں، اگر اس کو بھی ہمدردی ہے بھی اس نمائندے کو، تو یہ جس کمپنی کا نمائندہ ہے اس کمپنی کو غریبوں سے ہمدردی ہو، یہ کب ہوگا؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد تو بظاہر سامنے آ سکتا ہے.
وہ غریبوں کے نام پر لینا بھی رسک ہے، کیونکہ مریض آیا وہ بعض ہوتا ہے تو ضرور تھوڑی غریب ہو، غریب لگتا ہو، ہو سکتا ہے غریب نہ ہو. بعض ہوگا جیسے مروفت میں بھی آدمی پھر دوا اٹھا کے دے دے جاننے والے کو، جو غریب نہ ہو، پتا ہو. یہ اس میں آزمائش تو ہے، لیکن شرعاً مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کے نام پر کیا ایسی صورت میں لے سکتے ہیں؟
اصل میں یہ تو وہی رشوت والی، علماء نے اس کو رشوت ہی قرار دیا کہ جو اس طرح کی عرف سے ہٹ کر چیزیں ہیں، جیسے ایک تو عرفن چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹا سا وال کو لگ دے دیا، یا جو پیڈز آتے ہیں وہ دے دیے، یا سیمپل آتے ہیں وہ دے دیے، اس کی تو اجازت دی کہ میڈیکل کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے یہ مختلف جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں وہ لے سکتے ہیں.
اس پہ کمپنی کے نام اور لکھے سے ایڈورٹائزمنٹ کیوں
جی وہ ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ جو چیز دی گئی ہے، جیسے ڈاکٹر کا کام کروا دیا، کوئی اس کے کمرے کا کلر کروا دیا، اس کو اے سی لگوا دیا، اس کو کوئی ٹکٹ دے دیا، تو اس کو علماء نے رشوت بیان کیا. تو اب رشوت چاہے اپنی ذات کے لیے لے یا دوسرے کی ذات کے لیے لے، دونوں صورتوں میں ممانعت ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہوتی شرعاً. تو اب یہ جو لیں گے، اگرچہ کہ غریبوں کے لیے لے رہے ہیں، لیکن جب اس کو رشوت قرار دے دیا گیا تو پھر دوسرے کے لیے بھی وہ نہیں لے سکیں گے.
سبحان اللہ.
تحریری طور پر کافی سوال آتے ہیں، کیا سپتین کا لقب حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے؟
جی.
اور یہ ارشاد فرمایا غصہ کس حالت میں جائز ہے؟
غصہ آتا ہے تو غصہ ناجائز تو ہے ہی نہیں نا، غصہ تو آ جاتا ہے، اس میں بندے کا تو اختیار نہیں ہے نا. یہ تو عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے، غلط بولتے ہیں. غصہ آ گیا اس کو پی جائے تو ثواب ملے گا، اپنے نفس کے لیے آنے والا غصہ پی جائے ثواب ملے گا. اگر غصہ نافذ کیا اور وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے آیا تھا، تو اب گناہ کی صورت بھی بنے گی. جس طرح نافذ کیا وہ گناہ والی صورت اگر ہو تو گناہ ملے گا. جیسے غصہ آیا تو غصے میں آ کر اٹھا کے رکھ دیا، اس کو ناحق مارا، اب یہ گناہ گار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.